الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله مولانا العظيم. لبيك پڑھیے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك کا معنی ترجمہ بھی سمجھ لو کہ کیا میننگ ٹرانسلیشن ہوتا ہے، تو پھر لبیک پڑھنے کے اندر خوب مزہ آئے گا. یہ میننگ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا دھیان بھی اس کی طرف ہوگا. لبیک کا معنی یہ ہوتا ہے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. ہم اپنے اپنے وطن سے یا مکہ مکرمہ اللہ کے دربار میں بلائے گئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بلایا ہے، تو لبیک کا معنی یہی ہوتا ہے، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضری دینے آیا ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ عبادت میں آپ کا کوئی شریک یعنی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھاگیدار نہیں ہے، آپ اکیلے اللہ ہو اور آپ ہی کی ہمیں عبادت کرنی ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف وخان اور نعمتیں اور حکومت اے اللہ صرف آپ کے لیے ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی پارٹنر شریک عبادت میں نہیں ہے. یہ لبیک کا میننگ ہوتا ہے. اس دھیان کے ساتھ پھر ایک بار لبیک پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ہم یہاں پر بلائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں. ہزاروں سال پہلے یا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، اعلان کیا تھا، اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا، اذان دی تھی. کعبہ شریف بنانے کے بعد پہلے یہ مکہ شہر نہیں تھا، یہاں سب جگہ جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، جانور بھی نہیں تھے، پانی بھی نہیں تھا، پورے پورا جنگل تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے، کعبہ شریف بنایا. کعبہ بہت پہلے بھی تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تھا، اللہ نے کعبہ شریف کو اٹھا لیا تھا. صرف اس کے پائے، فاؤنڈیشن، وہ باقی رہ گئے تھے، اور اس کے اوپر بھی ریتی آ گئی تھی. چونکہ یہ رن پردیش ہے، صحرا ہے، یہاں ریت بہت ہوتی ہے، تو ریت آ گئی تھی اور پورا پایا ریت کے نیچے چھپ گیا تھا. اور جہاں اس وقت کعبہ ہے وہاں ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی، چھوٹا سا ٹیلے جیسا تھا، اس کے نیچے کعبہ شریف کے پائے اور فاؤنڈیشن چھپا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام آئے، جبرائیل امین ان کو لے کر آئے تھے، فرشتوں کے سردار، ان کو براق پر بٹھا کے لے کے آئے تھے. اور یہاں آ کر کے ایک زوردار ہوا چلی جس کی برکت سے ساری ریتی اڑ گئی اور نیچے سے پائے نکل آئے. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے مل کر کے وہ پائے کے اوپر دیوار بنانا شروع کر دیا اور کعبہ شریف بن گیا. جب حرم شریف ہم جاتے ہیں تو کنگ فہد گیٹ کی طرف سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں سامنے پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل الکعبہ. جبل میننگ عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور کعبہ جبل الکعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے پتھر لا لا کر کے کعبہ شریف بنایا گیا تھا. تو کعبہ کے جتنے بھی پتھر ہے وہ سامنے جبل الکعبہ ایک پہاڑ ہے، وہاں سے لائے گئے تھے. جب کعبہ شریف بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. ابراہیم اذان دو، اعلان کرو حج کے لیے، دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. تو مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، اس پہاڑ پہ ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے. یہ پہاڑ پہلے بہت بڑا تھا، اب تقریباً 70% کے قریب پہاڑ توڑ دیا، ختم کر دیا، کھود دیا. 30-35%، 30-35% یہ پہاڑ موجود ہے. اور وہ پہاڑ کو آسان نشانی یہ ہے کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ پر WC 3 نمبر جہاں پر ہے، وہاں سامنے راجہ جی کا محل ہے، वो महल पूरा पहाड़ के ऊपर है, इसी पहाड़ का नाम जबल अबू कुबेस है। इसी पहाड़ पर खड़े होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने हज की अजान दी थी, हज का ऐलान किया था अल्लाह के हुक्म से काबा बन जाने के बाद। अब वो इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि इस जंगल में मैं अजान दूंगा, ऐलान करूंगा, तो कौन मेरी आवाज़ सुनेगा। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, इब्राहीम ऐलान तुम करो, आवाज़ मैं पहुंचा दूंगा, आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है, ऐलान करना तुम्हारा काम है। उस जमाने में आज की तरह मीडिया की कोई सिस्टम नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं, प्रिंट मीडिया भी नहीं, कोई भी सैटेलाइट नहीं, कोई भी इंटरनेट नहीं, कोई भी न्यूज़ एजेंसी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा कर दिया कि इब्राहीम तुम हज का ऐलान करो, दूर दूर तक आवाज़ पहुंचाना ये हमारा काम है। अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी ली। अब जाहिर है कि अल्लाह ताला आवाज़ पहुंचाएंगे तो दूर दूर तक आवाज़ पहुंचने ही वाली है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पर चढ़ गए और चढ़ करके ऐलान करने लगे, या अय्युहन नास इन्नल्लाह कद फरद अलैकुमुल हज। ए लोगो, अल्लाह ताला ने काबा का हज करना तुम्हारे लिए फ़र्ज किया है, कंपलसरी किया है, आओ यहाँ पर हज करने के वास्ते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अजान, ये आवाज़, ये ऐलान अल्लाह ताला ने दूर दूर तक पहुँचा दिया। यानी उस वक्त दुनिया में जो लोग थे उनमें भी दूर दूर तक पहुंचा दिया, और जो लोग भविष्य में, फ्यूचर में, कयामत तक इस दुनिया में आने वाले हैं, उन लोगों तक भी अल्लाह ताला ने बात पहुंचा दी। और अजान की आवाज़ जब गई तो जिन लोगों को जितनी मर्तबा हज मिलने वाला है, नसीब होने वाला है, यहाँ की हाजिरी मिलने वाली है, वो जहाँ भी थे उन्होंने वहाँ से लब्बैक कही। कोई अभी दुनिया में नहीं था, रूह की दुनिया में था, आलम अरवाह कहते हैं, रूह का जगत, रूह की दुनिया वहाँ थे, तो वहाँ से उन्होंने लब्बैक पढ़ी। और जो लोग दुनिया में थे उन लोगों ने दुनिया में से लब्बैक पढ़ी, और जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक पढ़ी उसको इतनी मर्तबा यहाँ की हाजिरी अल्लाह ताला अता करेंगे। मैं और आप खुश नसीब है कि 1446 हिजरी 2025 ईस्वी वाले हज के अंदर आपका और मेरा नाम अल्लाह ताला के यहाँ लिखा हुआ था। ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करम है, एहसान है, फजल है। अल्लाह के उस करम की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुझे आपको यहाँ पहुँचा दिया है। इसीलिए यहाँ हम बुलाए गए हैं, लाए गए हैं, अल्लाह ने बुलाया है। कोई भी इंसान यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। इस दुनिया में मुझसे और आपसे ज़्यादा मालदार लोग हैं, लेकिन इनको यहाँ आने की तौफीक नहीं होती है, यहाँ आने का वक्त तो उनके पास नहीं है। अल्लाह ने आपको और मुझे यहाँ पर पहुँचाया, ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर आपके ऊपर बहुत बड़ा करम और फजल और एहसान है। इसलिए यहाँ पहुँच करके दो रकात शुक्राने की नमाज भी पढ़े कि अल्लाह آپ نے ہم کو مکہ کی پاک زمین پہنچایا، آپ نے ہم کو حج کے لیے پہنچایا، اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھے، شکرانے کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرماوے اور آئندہ بھی بار بار ہمیں یہاں کی حاضری عطا فرماوے۔ اب یہ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دوبارہ شروع ہوا، چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر حج کیا۔ حضور کی ایک زندگی ہجرت سے پہلے کی ہے، اباؤٹ 53 ایئر، یعنی 53 برس حضور مکہ کے اندر رہے ہیں، اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں رہے ہیں۔ صفا مروہ ہم جاتے ہیں سعی کے لیے تو اس کے باہر کی طرف جو گراؤنڈ ہے صحن، اس صحن میں مکہ مکتب، مکتبۃ المکہ نام کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، وہ ابھی حج کی سیزن میں بھیڑ ہونے کی وجہ سے بند رہتی ہے۔ تقریباً وہاں مکان تھا اور وہاں پر رات کے آخری حصے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی جگہ حضور کی پیدائش مبارک ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور 53 برس اس مکہ شہر میں رہے، تو یہ صفا مروہ کی سائیڈ والا جو گراؤنڈ ہے وہ پورا قریش اسٹریٹ تھی، حضور کا خاندان قریش ہے، تو پورے قریشی لوگ اسی ایریے کے اندر رہتے تھے۔ حضور 53 سال وہاں پر رہے ہیں۔ اور ایک یادگار چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو جو سامنے والا محلہ ہے کنگ پیلس کے ساتھ لگو لگ روڈ کی سائیڈ میں، جہاں میریڈین ہوٹل بھی ہے اور جہاں حج کے بعد وہاں پر رہنے کے لیے جائیں گے، اس محلے کا نام ہے اجیاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کو اجیاد کہتے تھے اور آج بھی اس محلے کا نام اجیاد ہے۔ اس محلے میں، اجیاد محلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے، اللہ کی بات لے کے آتے تو انسان کی شکل میں آتے، لیکن 2 مرتبہ جبرائیل کو اصلی دیکھا، ایک اسی اجیاد اسٹریٹ کے اندر۔ ایسی مغرب کا تقریباً وقت تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا اسی طرف سے جاتے آتے ہیں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، اپنی پاک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اس وقت حضور کی ایک ہی بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی قبر یا مکہ قبرستان معلہ کے اندر ہے۔ قبرستان معلہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ تو ان کے پاس آ رہے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا، کہاں سے آواز آئی، کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، سیدھی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دابی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر حضور نے اوپر کی طرف دیکھا، او ہو ہو، عجیب منظر دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار ہیرا میں سب سے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یعنی جبرائیل امین، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی لٹک رہی تھی اور اس کے اوپر جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر حضور گر گئے. جب ہوش آیا تو جبرائیل امین نے کہا حضور آپ نے دیکھ لیا. اس وقت جبرائیل کی سائز اتنی بڑی تھی کہ مشرق اور مغرب یعنی پورو اور پشچم, ویسٹ اور ایسٹ, پورا آسمان حضرت جبرائیل امین سے بھرا ہوا تھا. اتنا بڑا جبرائیل کا جسم یعنی باڈی بدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا آسمان بھرا ہوا تھا. یہ دیکھ کر کے حضور بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. پھر جبرائیل نے کہا حضور آج جو آپ نے مجھے دیکھا یہ میرا ایک پر دیکھا. اردو میں پر کہتے ہیں, گجراتی میں پانکھ کہتے ہیں, انگلش میں ونگ کہتے ہیں, جیسے کبوتر کی پانکھ ہوتی ہے. کہا حضور یہ آپ نے میرا ایک پر دیکھا ہے, ایک پانکھ دیکھی ہے کہ پورا آسمان مشرق مغرب پورو پشچم ایسٹ ویسٹ پوری دنیا اس کے سامنے چھپ گئی تھی. اے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا ایک ونگ اور پر تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسے 600 پر مجھے عطا فرمائے ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ جبرائیل امین کی طاقت کتنی بڑی ہوگی اور اللہ نے ان کو کتنی بڑی طاقت دی ہوگی. یہ بھی وہی محلہ ہے اجیاد جہاں جبرائیل امین کی پاک اور مبارک زیارت ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیدار اس جگہ کے اوپر نصیب ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل یادگار جگہ مکہ مکرمہ کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 برس اس مکہ شہر میں گزرے. اس زمانے کے اندر حج ہوتا تھا, کافر لوگ جو مکہ میں رہتے تھے وہ بھی حج کرتے تھے اور عرب کے دوسرے ایریوں سے بھی کافر لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ عجیب عجیب طریقے سے حج کرتے تھے. کعبہ شریف کے سامنے آ کر کے وہ اپنے کپڑے نکال لیتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے میں ہم باہر مسجد کے باہر گناہ کرتے ہیں, ایسے کپڑے میں کعبہ کا طواف کرنا یہ بے ادبی ہے, یہ کہہ کر کے وہ کپڑے نکال لیتے تھے. اور عورتیں رات کے وقت پر اور مرد دن کے وقت پر بغیر کپڑے کے کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹی بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. اس طرح وہ لوگ حج کرتے تھے. اب مینا میں مجمع ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں آتے تھے اور کافروں کے ٹینٹ میں جاتے تھے اور جا کر کے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرو ایسا سمجھاتے تھے کہ کعبہ کی دیوار کے اوپر کانچ کی 360 مورتیاں لگی ہوئی تھی, بت لگے ہوئے تھے 360 کعبہ کی دیوار کے اوپر. اور 360 اسی لیے کہ وہ روز الگ الگ دیوی دیوتا کی پوجا پرستش کرتے تھے اور سال میں 360 کم و بیش دن ہوتے ہیں, تو روز ایک نئے نئے بت کی وہ لوگ پوجا بندگی کرتے تھے, وہ کعبہ کے اوپر لگے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. یہ ہجرت سے پہلے. پھر جب پیارے آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے تو پھر حج کیا ہجرت کے 10ویں سال میں, اور ہجرت کے 10ویں سال میں حج کرنے کے 82 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو تو یہ حضور کا آخری حج کہلاتا ہے، جس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دیا کہ کیسے حج کرنا، اور یہ بھی بتلا دیا خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کرنا وہ تم مجھ سے سیکھ لو، یہ حضور نے باقاعدہ صحابہ کو سکھایا. اب ہمیں حج کے اندر دو باتیں دھیان رکھنی ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز ہے اخلاص، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا. قرآن کے اندر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دے رہے ہیں، خدا کی جنت مل جائے، اس لیے ہمیں حج کرنا ہے. اس لیے ہمیں حج کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ حج کے یادگار ویڈیو بناتے ہیں، حج کے یادگار جو ہے فوٹو بناتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا ہے. تو سب سے پہلے اپنے دل کی نیت، اپنے دل کا ارادہ، اپنے دل کا جذبہ کہ میں حج کروں گا اللہ تعالیٰ کے واسطے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور دوسری بات یہ دھیان میں رکھنی کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، اس طریقے سے ہم حج کریں گے تو ہمارا حج زیادہ ثواب والا ہو جائے گا، زیادہ نیکی والا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت، یعنی سنت کی اتباع کے ساتھ حج کرنا. یہ دو چیزیں حج میں امپورٹنٹ ہیں، اللہ کے لیے حج کرنا اور سنت کے مطابق پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاک طریقے کے مطابق حج کرنا. یہ دو چیزیں حج کے اندر ہو جائے گی تو ہمارے حج میں ثواب نیکی زیادہ ہو جائے گی. اور جو حج مقبول مبرور ہوتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہی ہوا کرتا ہے. حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو مقبول حج اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے قرآن میں گائیڈ لائن دی، بہت بڑی بڑی لیکن بہت امپورٹنٹ بات ارشاد فرمائی. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوک ولا جدال فی الحج، حج کے اندر کوئی بھی بے حیائی بے شرمی کا کام نہ کرے. گندی بات، خاص طور پر اپنے ساتھ بیوی ہے تو کوئی بھی بات ہسبینڈ وائف کی پرسنل لائف کی جو ہوتی ہے ایسی بات حج کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں، اور تیسری چیز گناہ کا کام نہیں. یہ مبارک جگہ ہے، یہاں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے. نماز کا ثواب ایک لاکھ، صدقے کا ثواب ایک لاکھ، تلاوت کا ثواب ایک لاکھ، ایک قرآن پڑھو ایک لاکھ قرآن کا ثواب، ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو یہاں گناہ کا وبال بھی اتنا ہی ڈینجر ہے، اسی لیے گناہ سے اپنے آپ کو ہمیں 100% بچانا ہے اس پاک زمین کے اوپر. اور حاجی اگر اپنی زبان اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لے گا تو انشاءاللہ اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے، حرم پاک کے اندر طواف میں، کنکری میں، مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ پردے کا لحاظ کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، اور دوسرے نمبر پر زبان کی حفاظت کرو کہ زبان سے لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، غلط باتیں نہ بولے، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو. اس طریقے سے جو حج ہوگا انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول مبرور ہو جائے گا. اب میں حج کی ترتیب تھوڑی سی آج بتاتا ہوں. انشاءاللہ دو چار دن، ہم دو تین دن ہمارے پاس ہے، تھوڑی تھوڑی ہسٹری بتاؤں گا، تھوڑی تھوڑی ترتیب بتاؤں گا، دونوں چیز انشاءاللہ ساتھ چلائیں گے. آج رویوار کا دن تھا، یہاں کے اعتبار سے پانچ تاریخ تھی، ذی الحج کی پانچویں تاریخ تھی اور سنڈے کا دن تھا. کل ہم چار تاریخ کو یہاں پر شنیوار کے دن اللہ کے فضل سے یہاں پہنچے تھے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ایک سنت پر عمل کروایا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی چوتھی تاریخ کو حج کے لیے مکہ پہنچے تھے، حضور بھی چار تاریخ کو ہی پہنچے تھے. پچیس تاریخ کو ذی قعدہ کی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اس زمانے کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، تو پچیس سے سفر شروع کر کے چار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچے تھے. تو ہم بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے یہ سنت ہم کو مل گئی اور چار ذی الحج کو ہم لوگ یہاں پہنچے. سنڈے سیٹرڈے شنیوار تھا، آج پانچ ذی الحج ہے، رویوار کا دن ہے، کل سوموار ہے، چھ ذی الحج ہوگی، منگلوار کے دن سات ذی الحج ہوگی. سمجھو کہ سات ذی الحج سے ہمارے حج کے کاموں کا شروع کرنا ہوگا. ایسے تو اصل سنت یہی ہے کہ آٹھ ذی الحج کو ہم فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے. اصل سنت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز آٹھ ذی الحج کو مکہ میں پڑھ کر مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے. گویا کہ آج پانچ تاریخ رویوار کا دن، چھ تاریخ سوموار کا دن، سات تاریخ منگلوار کا دن اور آٹھ تاریخ بودھوار کا دن آئے گا. تو بودھوار کے دن صبح میں ہم لوگ مینا کے لیے روانہ ہوئے، رات سے تیاری کر لے ہوئے، غسل کر لے ہوئے، احرام باندھ لے ہوئے، اور جن کسی کو بھی احرام باندھنے میں مدد کی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو احرام باندھ دیں گے، اور جن کو ہمت ہو وہی لوگ حرم شریف جاوے اور جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے احرام کی نیت کر کے آوے، باقی یہیں سے احرام باندھ لیوے دو رکعت نماز پڑھ کے، اور نیت کر لیوے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرماؤ اور قبول فرماؤ. یہ نیت کر لے رہے دو رکعت نماز میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور سلام پھرا کر کے کم از کم تین مرتبہ لبیک شریف پڑھ لے وے، اب ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. احرام کے اندر ایسے تو پابندیاں ہیں، لیکن خاص پابندی یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی خوشبو والی چیز ہم استعمال نہ کریں، چونکہ ہماری عادت بن گئی ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، ٹوائلٹ سے نکل کر ہاتھ دھوتے ہیں، تب ہم جو لکوڈ یوز کرتے ہیں وہ خوشبو والا ہوتا ہے. اس لیے اس موقع کے اوپر ہم خاص طور پر دھیان دے وے اور اپنے آپ کو خوشبو والے صابن، خوشبو والا لکوڈ، خوشبو والی چیز کھانے سے خاص طور پر بچانا چاہیے. حد ظہر کے وقت ایک حاجی صاحب مسئلہ پوچھنے آئے کہ مجھے سوپاری کھانے کی عادت ہے تو میں احرام میں کھا سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا آپ کی یہ سوپاری 2 فٹ دور سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو یقیناً یہ خوشبو والی سوپاری آپ احرام میں نہیں کھا سکتے. اگر آپ کو بے چینی بہت ہے تو ابھی سے اس کو ڈھو ڈالو، ابھی احرام نہیں ہے، دھو کر خوشبو ختم کر ڈالو اور اس کے بعد کھانا ہو تو کھاؤ. تو کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال بھی نہیں کرنی، کھانی بھی نہیں. ایسے آپ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگاؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی، تو یہ خوشبو ہمیں لگانا سنت بھی ہے نیت کرنے سے پہلے. اب ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، حج کی نیت کی، لبیک پڑھا، ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. اور بودھوار کے دن انشاءاللہ ظہر کی نماز مینا جا کر کے ادا کریں گے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد والی فجر، یہ 5 نماز مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی، یہ سنت عمل ہوا. مینا کے اندر ہم لوگ قیام کریں گے. مینا کتنا برکتی میدان ہے جہاں انبیاء کرام آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ آئے، اولیاء کرام آئے، تابعین تبع تابعین آئے، کیسے کوالٹی لوگ اس جگہ کے اوپر آئے. وہاں کا ایک ایک کنکر اور زمین کا ایک ایک ذرہ بہت زیادہ برکت والا اور رحمت والا ہے. وہ مینا کے اندر ہم کو رہنا ہے اور رات گزارنی ہے. یہاں سے جب ہم مینا کے لیے روانہ ہوں گے تو کم سے کم سامان لے کے چلیں گے. تمام حاجی بھائی بہن اس کا دھیان رکھیں، ہم خود جتنا اٹھا کے چل سکے اتنا ہی سامان لے جاوے. اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا بیگ آپ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی جو ضروری دوا ہے وہ لے لیوے، تھوڑا بہت ناشتہ لیوے، زیادہ نہیں. ماشاءاللہ مینا میں بھی کھانا اچھے سے اچھا اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، عرفات میں بھی کھانے کا انتظام ہے. اس لیے کم سے کم تھوڑا سا اپنے ساتھ توشہ لے لیوے اور اپنے گروپ میں کسی ایکات حاجی کے پاس ایکسٹرا احرام ہوگا تو کافی ہے. ہر ایک کو ایکسٹرا احرام لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پورے گروپ میں 1-2 ایکسٹرا چپل ہو وہ کافی ہے. کم سے کم سامان ہم اپنے ساتھ مینا میں لے جاوے. وہاں بستر بھی ہوتا ہے، اس لیے بستر بھی لے جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مصلی ضرور لے لیجئے ساتھ میں، اور جو ہے وہاں ہمیں قبر میں سونے کی پریکٹس کرنی ہے. مینا کے اندر ہمیں قبر کی زندگی کی پریکٹس کرنی ہے. ماشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ہم بڑے بڑے بیڈ روم میں، بڑے بڑے ڈبل بیڈ، بلکہ 3 بیڈ کے اوپر ہم سوتے ہیں. یہاں بھی ماشاءاللہ ہر ایک کو بڑے بڑے روم ملے ہوئے ہیں، لیکن مینا میں یوں سوچو قبر جتنی جگہ ہم کو ملے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اپنے کو پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کر کے لے جائے، مینٹلی پریپیئر کر کے لے جاوے کہ قبر کی پریکٹس ہمیں مینا کے اندر کرنی ہے، آجو باجو والوں کو تکلیف نہ ہوئے، اس طریقے سے ہمیں مینا کے اندر سونا ہے. ایک خاص بات آپ سے کہوں گا، مینا عرفہ کے دنوں میں ہم کھانے پینے میں تھوڑا کنٹرول رکھیں. ریزن یہ ہے کہ وہاں ٹوائلٹ باتھ روم کم ہوتے ہیں، حاجی زیادہ ہوتے ہیں. ہم زیادہ کھائیں گے، زیادہ استنجے کی ضرورت پڑے گی. اگر 1-2 دن ہم فروٹ، جوس، دہی، لبن، چھاس اس کے اوپر گزارا کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا، طبیعت بھی اچھی رہے گی اور استنجے کا تقاضا بھی کم رہے گا اور ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ آج لوگ ڈائٹ پلان کرتے ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے نام پر ڈائٹ پلان ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور ہمارے لیے انشاءاللہ آسانی بھی ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو پہلی شروع کی بات بتا دی۔ تو بدھوار کے دن 8 ذی الحج ہے اور وہ مینا کا پہلا دن ہے، اس دن مینا جا کر کے ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز وہاں ادا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے میں، لبیک پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے۔ تمام حاجی بھائی بہنوں کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جن کا پہلا حج ہے، کہ وہ ایک قرآن کی تلاوت ضرور کر لے گے، پورا قرآن اس مبارک زمین پر پڑھ لے گے اور ایک قرآن مدینہ پاک کی پاک اور برکت والی زمین پر بھی پڑھ لے گے۔ تو جیسا میں نے آپ سے کہا، یا ہر نیکی 1,00,000 کے برابر، تو 1,00,000 قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے گا اور اسی مبارک زمین پر قرآن آیا ہے تو یہ مبارک زمین کی برکت بھی ہمیں مل جائے گی۔ ایک حدیث میں پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حج کون سا، بہترین کوالٹی حج کون سا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج والسج، جس حج میں لبیک زیادہ سے زیادہ پڑے اور جس حج میں قربانی زیادہ کرے، وہ بہترین حج ہے، سب سے اچھا حج ہے۔ اسی لیے حاجی بھائیوں، ایک ٹارگیٹ بنا لو کہ اگزامپل میں احرام میں 1,000 مرتبہ لبیک پڑھوں گا، یا جس کو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے ایسا ٹارگیٹ بنا لے رہے۔ ٹارگیٹ بنائیں گے تو ہمیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، ایسے رہیں گے تو غفلت میں پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا، اور دوسرا کام قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، کیا میننگ ہوا، 700 قربانی کی تھی، ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 قربانی کی تھی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں کتنی زیادہ قربانی، اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ مبارک سفر اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا۔ شکرانے کی نماز پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک زمین پر بار بار لاوے، ہماری اس حاضری کو قبول کرے، حج کے دن اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ ابھی ماشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے میں بڑی سہولت ہے، لیکن تھوڑا ٹھنڈا پینے اور کھانے میں کنٹرول رکھو اپنی ہیلتھ اور تندرستی کے لیے۔ یہاں تو ہر چیز انہوں نے رکھی اور ہم کھاتے پیتے رہیں گے کنٹرول سے باہر ہو کر کے، تو اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں گے تو آگے اعمال میں تکلیف ہوگی۔ اسی لیے تھوڑا ٹھنڈے میں کنٹرول کرو اور اپنی ہیلتھ کو بھی تھوڑا اچھا سنبھالو۔ آگے بہت امپورٹنٹ دن ہمارے بوتھ کے دن سے شروع ہونے والے ہیں، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو آسان فرماوے، ہمارے حج کو قبول فرماوے، آگے کے دنوں کی ترتیب اور دوسری مکہ کی، مینا کی، عرفہ کی ہسٹری میں دوسری مجلس کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بس منگلوار کے دن ہمیں تیاری کرنی ہے، عشاء کے بعد تیاری کر لیوے، کم سے کم سامان اپنے ساتھ لے لیوے۔ جن بہنوں کی نماز نہیں ہوتی ہے وہ بہن بھی غسل کر لیوے، کپڑے اچھے پہن لیوے، مصلے پر بیٹھ جاوے، نیت کرے حج کی اور لبیک پڑھ لیوے، تو ان کا بھی احرام شروع ہو جائے گا۔ اور جن بہنوں کی نماز ہے وہ لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کرے، لبیک پڑھے، اس طرح ان کا احرام شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرماوے. پھر سے لبیک پڑھ لیجئے. معنی کو جو میں نے آپ کو بتایا اس کا دھیان کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پیارے حاجی بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا بہترین موقع دیا ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے آپ مسئلہ پوچھ لیا کرو. بہنیں اپنے محرم کے ذریعے پوچھوا لے رہے, بھائی خود پوچھ لے رہے, آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے جاؤ گے, اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی, تو اس میں بڑا دم چھوٹا دم وغیرہ آتا ہے. اسی لیے پوچھ پوچھ کے کرو. پوچھ پوچھ کے کریں گے تو صحیح کریں گے, اور انشاءاللہ غلطی سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیں گے. اس کا خاص طور پر دھیان رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ مجلس کے اندر پھر اور ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ. یا ذا الجلال والکرام, یا ذا الجلال والکرام, یا ذا الجلال والکرام, و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہمارے حج کو آسان فرماؤ, اے اللہ ہمارے حج کو آسان فرماؤ, حج کے تمام اعمال کو سنت طریقے سے کرنا آسان فرماؤ, ہر طرح کی جنایتوں سے ہماری حفاظت فرماؤ, ہر طرح کی غلطیوں سے حفاظت فرماؤ, ہر طرح کی بھول چوک سے حفاظت فرماؤ. تمام حاجیوں کو صحت عافیت تندرستی کے ساتھ حج کرنا نصیب فرماؤ. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا, ایسا اس سے اقرب حج کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ. ہمارے حج کو قبول فرماؤ. دنیا آخرت میں اس کے ثمرات انوار برکات سے ہمیں مالا مال فرماؤ. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ, بیماروں کو شفا عطا فرماؤ, اس حج کو جنت کا ذریعہ بناؤ, ہدایت کا ذریعہ بناؤ, تقویٰ کا ذریعہ بناؤ, دنیا آخرت میں بے شمار خیرات کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ, پوری دنیا میں ایمان والوں پر رحم فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے, ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.